حدود میں نہیں آتا، جو اللہ نے اس کے لیے حدود قائم کر رکھے ہوئے ہیں آدمی کو سختی کے ساتھ ان کی پابندی کرتے رہنا چاہیے.
سامی صاحب ایک سوال بڑے عرصے سے میرے پاس ہے، یہ کزنس میرج کے بارے میں، اس بارے میں یہ ایک مباحثہ رہتا ہے طبی حلقوں میں کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہیں. یعنی یہ دیکھا گیا ہے، مثال طور پہ ایک تحقیق ہوئی بریڈفورڈ یونیورسٹی یو کے میں، کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ہندوستان پاکستان سے بہت لوگ آئے اور ان کا رواج ہے کزنز میرجز کا بہت. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے ہاں جو برتھ اب نارمیلٹیز ہیں یا نوزائیدہ بچوں کی جو تکالیف ہیں بہت ساری مخصوص قسم کی، بالخصوص ذہنی امراض کی یا اعضاء کی خرابی کی تکالیف ہیں، وہ ان لوگوں میں بہت زیادہ ہیں جہاں کزنز میرجز ہیں. اب اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کرسچنز کے ہاں اس کا رواج کم ہے اور جوز میں اور مسلمانوں میں اس کا رواج بہت زیادہ ہے. اب یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی ہوئی ان کی پھوپھی کی صاحبزادی سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی کی حضرت علی سے، وہ بھی ان کے قریبی عزیز سے کزن تھے ان کے. تو یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس بارے میں دین کوئی رہنمائی دیتا ہے اس چیز کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اگر یہ تحقیق سے ثابت ہو کہ یہ چیز یہ مفاسد رکھتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کا دائرہ کیا ہے. دین کا دائرہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے طبی نقصانات ہمیں بتائے، دین کا دائرہ اخلاقی نقصانات سے متعلق ہے. یعنی جو اخلاقی پہلو ہیں دین انہیں موضوع بنائے گا. چنانچہ یہ جو محرمات ہیں، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس کی بنیاد اخلاقی اصول پر رکھی گئی ہے. اس اصول پر نہیں رکھی گئی کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں طبی طور پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس اصول پر رکھی گئی ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اس تعلق کو فحش بنا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو
اخلاقی لحاظ سے
نامناسب حرام قرار دی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز فواہش ہے. تو فواہش کا اطلاق کیا اس صورتحال پر، یعنی یہ بتایا ہے کہ ماں سے یہ تعلق قائم کرنا، بہن سے یہ تعلق قائم کرنا، یہ اپنے اندر شناخت رکھتا ہے. اس کے نتیجے میں کوئی صحیح تمدن وجود میں نہیں آ سکتا، اس کے نتیجے میں گھریلو زندگی پاکیزہ نہیں ہو سکتی، اس کے نتیجے میں رشتے وجود میں نہیں آ سکتے اور رشتوں کا تقدس قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ اخلاقی پہلو ہے. دین کا اصلی موضوع یہ چیز ہوتی ہے. چنانچہ اخلاقی لحاظ سے اس نے ایک فہرست مرتب کر دی ہے کہ آپ یہاں یہاں نکاح نہیں کر سکتے. کسی نکاح میں طبی طور پر کیا نقصان ہے، کب ہوتا ہے، یہ انسانی تحقیق سے متعلق ہے. تو جو شادیاں عام طور پر پہلے ہوتی رہی ہیں قبائلی زندگی میں، وہ تو قریبی اعضاء میں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قبائلی زندگی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے آوان و انصار بن کے کھڑے ہوں. وہاں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی مدافعت کے لیے کسی دوسرے سے کوئی مدد لے سکیں. آپ کے رشتہ دار، آپ کے اعزاز، آپ کا قبیلہ ہی آپ کی مدافعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اب بھی جہاں جہاں قبائلی تمدن موجود ہے، ابھی بھی دنیا میں ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، تو وہاں زیادہ تر شادیاں اسی طریقے سے ہوتی ہیں. کسی چیز کا طبی نقصان سامنے آ گیا، فرض کیجئے تحقیق کے نتیجے میں، تو آپ اس سے بچ جاتے ہیں. یہ معاملہ باقی سارے امور میں بھی ہو رہا ہے. آپ سگریٹ نوشی کو دیکھ لیجئے. یعنی سگریٹ نوشی جو ہے، اس کے اندر اخلاقی پہلو زیر بحث نہیں تھا، دین نے اس کو موضوع نہیں بنایا. اب معلوم ہوا کہ اس کا انسان کو نقصان پہنچتا ہے، طبی نقصانات سامنے آ گئے، تو ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے.
یہ جو کزن میرج، اس میں جو سوال ہے وہ یہ کہ اگر اس میں یہ قباحت ہے، ظاہر قدرتی کی طرف سے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر اس چیز کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس بارے میں کوئی عمومی ہدایت ہوتی، یا حضور کا عمل یا حضور کی ہدایت؟ جبکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضور نے غالباً کسی روایت میں یہ فرمایا بھی ہے کہ شادیاں ذرا دور کیا کرو. پتہ نہیں اس روایت پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ اس کی
اس طرح کی روایت میری نظر سے تو نہیں گزری، لیکن اگر فرض کر لیجئے ایسی کوئی بات بھی ہو تو وہ بھی کسی اخلاقی پہلو سے ہوگی. یعنی دین کا اصل میں یہ دائرہ ہی نہیں ہے. ایک چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو آپ اپنی عقل سے جان سکتے ہیں. نقصان دہ ہے طبی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، یا کسی اور پہلو سے، اس کے لیے انسان کو عقل دی گئی، اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. اس میں دین سے تقاضے ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک معاشی طریقہ ہے، مثال کے طور پر معاشی عمل ہے، اس میں کوئی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی معیشت کو، آپ کی معاشرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ نقصان بالکل مادی نقصان ہے، دین اسے موضوع نہیں بنائے گا. آپ دیکھیں نا، حفظان صحت کے بہت سے اصول ہیں جو آپ ہی دریافت کریں گے. مچھروں کو مارنا ہے، کون سے مچھر سے ملیریا پھیلتا ہے، کون سے نہیں پھیلتا، یہ آپ ہی طے کریں گے. کون سے جانور ہیں کہ جن کو آپ کو سوسائٹی سے ختم کرنا چاہیے، یہ آپ ہی فیصلہ کریں گے. اس طرح کی تمام چیزیں جتنی ہیں ان کے بارے میں اصل میں یہ انسانی عقل ہے جس کو فیصلہ کرنا چاہیے. چنانچہ اگر تحقیقات سے یہ معلوم ہو جائے تو لوگوں کو آپ اس کو شریعت کے ممنوعات کی حیثیت سے نہیں بلکہ طبی نقصان کے حوالے سے متنبہ کریں گے، جیسے سگریٹ پینے سے روکتے ہیں.
اگر اس چیز کو یہ کہا جائے کہ دین نے جو رشتے بیان کیے جہاں شادی ہو سکتی ہے اور یہ اس میں مباح رشتوں میں شامل ہے نا، یعنی یہ حلال نہیں بلکہ حلال رشتے ہیں جہاں شادی ہو سکتی ہے، تو لوگ یہ اعتراض کرنے کا کوئی تو موقع نہیں پا سکتے کہ بھئی دین نے چونکہ ایک ایسی جگہ اجازت دے دی ہے جہاں یہ مفسدہ موجود ہے تو یہ قابل اعتراض چیز ہے.
اس بات کو یوں بیان کرنا چاہیے کہ ہر جگہ شادی کرنا جائز ہے سوائے ان رشتوں کے جو دین نے ممنوع قرار دیے ہیں. تو ایک چیز جائز ہے، جائز اور مباح ہے جس کے بارے میں ہماری عقل فیصلے کرتی ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناجائز قرار دے دیتے ہیں اس کی بنیادیں تو اخلاقی ہوتی ہیں، وہ انہوں نے ناجائز قرار دے دیے. یعنی پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں کوئی نقصان ہو سکتا ہے بعض نسلوں میں کوئی نقصانات کل سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ بعض نسلوں اور بعض قبیلوں کے مابین شادیوں میں کوئی نقصانات سامنے آ جائے. تو یہ دین کا موضوع نہیں ہے.
سب
سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ دین
کا سکوپ کیا
ہے، دین کا سکوپ کیا ہے. دین کا موضوع اصل میں اخلاقی تطہیر ہے، اخلاقی تزکیہ ہے، طبی نقصانات دین کا موضوع نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں ہے ہی ہمارا موضوع
اور
ہمیں اس پہ تحقیق،
یعنی یہ بات بھی پھر اس سے ثابت ہوگی کہ دین ہی ہر بات کا جواب نہیں دے گا. یعنی اگر کوئی جاننا ہو کسی چیز
بات کو، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، آپ نے بتایا کہ میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں کھجوروں کو پیوند لگنے کے طریقے بتانے کے لیے نہیں آیا.
یہ جو واقعہ
آپ نے چارپائی کیسے بنانی ہے، آپ نے ایٹم بم کیسے بنانا ہے، آپ نے کسی دوا پر کیسے تحقیق کرنی ہے، یہ دین کا موضوع نہیں ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے. دیکھیے، آپ جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے انجینئرنگ کے مسائل پر تو کوئی ہدایت نہیں لینے کی کوشش کرتے نا. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی پر چھوڑ دی. کہاں کوئی نقصان ہے آپ کے لیے، کہاں کوئی فائدہ ہے آپ کے لیے. آپ اگر عقلی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اس کو جان سکتے ہیں تو آپ اس کو جان لیں گے. دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جن کے فوائد نقصانات کو ہم جانتے ہیں، عہد بہد ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، دوائیں ہم نئی سے نئی دریافت کرتے ہیں ان کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے موسموں کے معاملے میں جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں ان سے بچنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں. یہ سب انسانی عقل.
میرے خیال میں اس میں تو جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ اور بہت اس کو زور سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ وہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ دین اصل میں جو حکم بھی دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے اس کا دائرہ اصل میں اخلاق سے پھوٹتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے محرکات ہیں یا دائیات ہیں دین کو ان سے غرض نہیں ہے.
ظاہر بات ہے جی، باقی چیزوں کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے باقی چیزوں کے لیے انسان کو عقل دے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو استعمال کرے، تجربے اور مشاہدے سے چیزوں کو حاصل کرے. بہت سی چیزوں میں انسان استقرا کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اس چیز میں تو نقصان ہے، یا فلاں چیز میں بتدریج نقصان پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ نے ایک پل بنانا ہے، آپ نے دریاؤں میں ڈیم بنانے ہیں، آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے، یہ بتانے کے لیے دین نہیں آیا، اس کے لیے انسانی عقل کی طرف مراجعت کیجیے. ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر یہ ساری چیزیں دین کا موضوع ہے تو اس وقت سب سے زیادہ دین کے نقطہ نظر پر قائم پھر مغرب ہوگا. وہ دنیوی علوم ہے، سیکولر علوم ہے.
اصل میں اس میں غلط فہمی کا باعث غالباً یہ بات بنی کہ وہاں کچھ رشتے بتائے گئے جہاں شادی کرنا جائز قرار دیا گیا، روا قرار دیا گیا.
یوں کہیے کہ جہاں شادی کرنا ممنوع قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف وہ بتایا ہے.
اچھا،
باقی جتنے چیزیں ہیں وہ جائز ہیں شرعاً، لیکن ان سے روکا جا سکتا ہے اگر ان میں کوئی مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کرنے پر پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتے تو قیامت تک کے لیے لگ جاتی، لیکن ہم اپنے حالات کے لحاظ سے پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں، کوئی پروسیجر بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق دینے کا حق دیا اور اس کا ایک پورا پروسیجر بتا دیا کہ کس طرح طلاق دی جائے گی. عورت بھی بعض اوقات طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور جب طلاق کا مطالبہ کرے تو اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے، یہ ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم اسے بنا لیں، کل کو ہم بنائیں گے تو ظاہر ہے اسی کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا. تو قانون سازی کا ایک دائرہ وہ ہے جس کا تعلق ہماری عقل اور ہمارے علم سے ہے، اس کو ہم ہی پر چھوڑ دیا گیا ہے.
یعنی
یہ بات بھی، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت محدود پیمانے پہ قانون سازی کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ قانون سازی ان امور میں کرتے ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے.
اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاق کے ان معاملات کے اندر انسانی عقل کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ صحیح بات تک پہنچ جائے.
دیکھیے بات یہ، بہت سے معاملات میں انسانی عقل صحیح بات تک پہنچ جاتی ہے، بعض معاملات میں بعض وجوہ سے غلطی کھاتی ہے. یعنی عقل کے اوپر بھی کچھ آفات ہیں، ان آفات کی وجہ سے بعض اوقات غلطی لگتی ہے. وہاں انسان اپنے مفادات کا تابع ہو کے، اپنے تعصبات کا تابع ہو کے، اپنے جذبات کا تابع ہو کے غلط فیصلے کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دیا. آپ دین کی پوری ہدایت کا مطالعہ کریں، وہ اصل میں کن چیزوں سے متعلق ہے؟ آپ کے بدن کی تطہیر سے متعلق ہے، آپ کے کھانے پینے کی تطہیر سے متعلق ہے، آپ کے اخلاق کی تطہیر سے متعلق ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو ضابطے میں لاتی ہے جس کو آپ عبادات کہتے ہیں. ان امور کے علاوہ باقی کسی معاملے سے دین کو تعلق نہیں ہوتا. باقی معاملات میں ہمیں اپنی عقل سے کام لینا ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سے علوم و فنون کی طرف لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی. یعنی وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں کام کرنا ہے, تحقیق کرنی ہے, جاننا ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ کسی موقع کے اوپر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں شادی کرنے کے نتیجے میں کچھ مفاسد سامنے آ رہے ہیں, یہ اصل میں اخلاقی مفاسد نہیں ہے. یعنی کسی کزن کے ساتھ شادی کرنے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اخلاقی مفسدہ سامنے آ گیا ہے جو دین نے نہیں بتایا تھا. دین نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا اس وجہ سے حرام قرار نہیں دیا کہ اس میں کوئی طبی خرابی پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے ممنوع قرار دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اخلاقی خرابی پیدا ہوتی ہے. یہی بات دیکھیے شراب اور جوئے کے بارے میں قرآن نے کہی. جب لوگوں نے سوال کیا تو قرآن نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما, یعنی اس کا کچھ نفع ہے جو تمہیں حاصل ہو رہا ہے. عرب میں چونکہ اس کی بنیاد پر غریبوں کی مدد کا ایک پروگرام بنایا گیا,
چیریٹی ہو جاتی تھی,
چیریٹی ہو جاتی تھی. تو یہ کہا کہ اس نفع کا ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن ان کا گناہ یعنی وہ اخلاقی قباحت جو ان کے اندر ہے وہ بہت زیادہ ہے. شراب کیوں ممنوع کرا
ہے؟ لوگ بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں اس کی طبی مسائل کو اور ان چیزوں کو,
وہاں بھی زیر بحث,
زیر بحث نہیں ہے.
یعنی شراب کیوں ممنوع ہے, جوا کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ اس سے اخلاقی فساد پیدا ہوتا ہے.
یہ سر سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آج کل جدید تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ کزن میرجز کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں میں افیرپلٹیز کے چانسز زیادہ ہیں نا.
جی جی.
تو اس حوالے سے یہ اسلام میں مطلب کیا ہے کزن میرجز کی, کہاں تک اس بارے میں کیا مطلب اسلام میں کہتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی, شکریہ آپ کے سوال کا. یہ ایک بار آپ کو یاد ہوگا تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی تھی, لیکن مختصرا اگر آپ اس پر ارشاد فرمائیں.
یہ پہلے اصولی بات وہی میں عرض کروں گا کہ سمجھنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ اسلام آپ کے اخلاقی پہلوؤں سے متعلق احکام دیتا ہے. یعنی جن رشتوں میں اخلاقی قباحت ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں, جن رشتوں میں اخلاقی قباحت نہیں ہے وہ جائز ہیں.
جن میں ہے یعنی وہ حرام رشتے, جو
حرام رشتے
یا شادی نہیں ہو سکتی,
یا شادی نہیں ہو سکتی, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اخلاقی خرابی ہے. یعنی ان رشتوں کے ساتھ اگر جنسی تعلق استوار کیا جائے گا تو تمدن کو نقصان پہنچے گا, مقدس رشتوں کی حرمت پامال ہوگی. انسان کو جو ایک خاندان چاہیے وہ خاندان نہیں بن سکے گا. اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے بعض رشتوں کے ساتھ نکاح کو ممنوع قرار دیا ہے. اس کا تعلق اخلاقی قباحت سے ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے تجربے پر مبنی ہوتی ہیں کہ فلاں قبیلے میں آپ شادی نہ کریں اس میں یہ خرابی ہو سکتی ہے, فلاں گھر میں آپ شادی نہ کریں اس میں یہ خرابی ہو سکتی ہے. اسی طرح کزن میرج کا معاملہ, اس میں جو علمی تحقیقات ہوں ان کے مطابق رویہ اختیار کرنا چاہیے. اسلام اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا.
اور جب البتہ اس میں یعنی یہ ہے کہ یہ طبی مسائل کچھ پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہمارے
بیان یہی کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ جب طبی مسائل کے بارے میں آپ کو متنبہ کر دیا جائے تو ضرور اس میں اجتناب کریں. اب میں ایسے عرض کرتا ہوں یہ تو کزن میرج ہے. مثال کے طور پر اب اس طرح کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جس میں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے ہاں کوئی ایسی بیماری ہے جو اگر نکاح کا تعلق قائم کیا گا تو منتقل ہو سکتی ہے. آپ کو معلوم ہو گیا پہلے عورت تو جائز ہے شادی کرنا, اس میں کہ کریں گے شادی آپ.
صحیح, یعنی وہ کچھ اس طرح کے ٹیسٹ بھی ہیں آپ کروا لیں پہلے جو موروثی
امراض معلوم ہو جاتا ہے
تو اس میں آدمی کو بچا جا سکتا. لیکن اس میں تو خان صاحب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام یہ چاہے گا کہ انسان ان چیزوں کو جو ایک مسلمہ طریقے پہ سامنے آ گئیں, سائنسی طریقے پر واضح ہو گئیں, تو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے.
یہ یقیناً اس کی وجہ یہ ہمارے پاس چیزیں ہی دو ہیں, ایک اللہ کی ہدایت ہے, دوسرا ہمارا وہ علم ہے جس کی روشنی میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں. وہ جتنا زیادہ سائنٹیفک جتنا زیادہ حتمی ہوتا جائے گا اسی کے لحاظ سے ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے, ورنہ تو آپ دوا نہیں کھا سکتے. ظاہر ہے کہ دوسروں کی تحقیق پر اعتماد کر کے ہی آپ دوا کھاتے ہیں.
صحیح. اچھا غامدی صاحب, ایک وقت ہمارے پاس اب تنگ ہے, لیکن وہ ایک سوال درمیان میں جو معاشرت کے بارے میں ہوا تھا, میں اسے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس میڈیا پر جب خواتین آتی ہیں تو وہ انٹریکشن میں, وہ مثال کے طور پر ڈراما ہے یا کوئی اور پروگرام ہے جس میں تقاضا ہے منظر کا, تو وہ زیباش بھی کریں گے, تو انٹریکشن کے وہاں وہ مسائل اس طرح سے ان کے اختیار میں نہیں رہیں گے جیسے کہ آپ گھر میں چاہیں یا کسی.
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو احکام ہوتے ہیں وہ معمول کے حالات کے لحاظ سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہمارے ہاں لباس پہننے کے بارے میں جو آداب بتائے گئے ہیں معمول میں, ایک پہلوان کشتی لڑنے کے لیے جب اکھاڑے میں اترتا ہے تو وہاں نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. تو ڈرامہ تمثیل اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, وہاں اصل میں وہ چیزیں مجروح بھی نہیں ہوتی اس درجے میں اگر آدمی واقعی حدود کا خیال رکھنے والا ہو. تو عام احکام ہمیشہ معمول کے حالات کے لیے دیے جاتے ہیں, استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ دین کے احکام میں.
نہیں, میرا اگلا سوال تھا بھی یہ کہ سپورٹس میں مثال کے طور پہ دیکھیں, کیا وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں, تو ظاہر ہے اس میں لباس کی وہ پابندی اختیار ممکن ہی نہیں ہے کرنا. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو احکام قرآن دیتا ہے وہ معمول کے لیے ہیں اور باقی جگہوں پر اس میں وسعت ہے کچھ؟
وسعت ہوگی, لازماً استثناء بھی ہوگا. اگرچہ وہاں بھی اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری معاشرت ہمارے آداب ان کا ایک عمومی غلبہ وہاں بھی قائم رہے, لیکن ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے استثناء ہوگا. تو اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ عام حالات کے لیے احکام دیے جاتے ہیں, جہاں کہیں کوئی مستثنیات پیش آ جائیں وہاں دنیا بھر میں جب بھی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ مستثنیات محفوظ رکھی جاتی ہیں.
لیکن اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مثال کے طور پر خواتین ہیں یا بچیاں ہیں وہ کوئی سپورٹس میں حصہ نہ لیں, کیونکہ اس میں امکان ہوتا ہے کہ لباس کی وہ احتیاط ممکن نہ ہو.
یہ بات یہ کہ ان کے اندر ایمان پیدا کرنا چاہیے, انہیں حیا کی تعلیم دینی چاہیے, اس کے بعد وہ خود فیصلہ کر لیتی ہیں کہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ یہ معاملہ کریں گی اور کہاں نہیں کریں گی. لیکن یہ بات ان پہ واضح رہنی چاہیے کہ معمول کے آداب بالکل اور ہیں اور اس طرح کے موقعوں کے اوپر نوعیت ذرا تبدیل ہو جاتی ہے.
اس میں یہ بھی دیکھا گیا غامض صاحب کہ معاشروں میں کچھ کلچرلی کچھ چیزیں رائج ہوتی ہیں اور ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اصل احکام کے ساتھ. تو ضروری یہ بات
ہر جگہ ہوتا ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے فطری اخلاقیات, اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے مذہب کے احکام. اس کے بعد جب وہ تہذیبی روایت کی صورت اختیار کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے لازمن. یعنی انسان کا معاملہ یہی ہے, وہ جب تہذیبی روایت کو تشکیل دیتا ہے تو ایٹیکیٹس میں اضافہ کرتا ہے, آداب میں اضافہ کرتا ہے, ان پہ نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے.
لیکن ضروری ہے کہ جو دین کے احکام ہیں اور اس کی اصل علت ہے یا اس کا جو مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھیں,
اس کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے. اور ہماری سپورٹس میں بھی, ہمارے کھیلوں میں بھی ہم ان آداب کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھنے کی
جو کم دھماکے ہو رہے ہیں
جی,
اس میں یہ جو خود کش حملہ آور ہوتے ہیں
جی,
انہوں نے کیا یقین کہیں کنوینس تو ہوئے ہیں کسی وہ کیسز سے
جی,
تو وہ جو بھی انہوں نے نکالا ہے اپنا ایک جہاز کا تصور
جی,
تو اس میں انہوں نے علمی طور پہ کہاں کوئی ٹھوکر کھائی ہے کہ جہاں انہوں نے اتنا بڑا وہ قدم اٹھانے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے باقاعدہ لوگوں کو چھوڑ کے اور خود کش حملے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بے شمار لوگ, انہیں پتا ہوتا ہے مسلمان ہی مر رہے ہیں, بے شمار فلیشن گارڈ ان کا اسی طرح پڑا ہوتا ہے, وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ مرے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں.
صحیح, کہ یہ جو بم دھماکہ ہوتا ہے اس میں خود کش حملے کرنے والے جو ہیں وہ ظاہر کو تصور رکھتے ہیں اپنا, کوئی نظریہ رکھتے ہیں اپنا. آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو تو آپ کے خیال میں وہ کیا علمی غلطی ہے جس نے ان کو مجبور کیا کو اتنا بڑا اقدام کر دیں؟
دیکھیے جی, مسلمانوں کے خلاف اس زمانے میں بہت سے اقدامات ہوئے. مسلمان چونکہ زوال آشنا ہو چکے ہیں, ان کی حکومت ختم ہو گئی, ان کا اقتدار ختم ہو گیا, ایک زمانے میں وہ دنیا میں سپر پاور رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اقتدار ان کی غلطیوں کی وجہ سے دوسری قوموں کو منتقل کر دیا. پہلے برطانیہ عظمیٰ کو منتقل ہوا, اس کے بعد اب امریکہ کے پاس ہے. ایک زمانے میں امریکہ اور روس دونوں سپر پاور رہی ہیں. تو یہ جب کہ دنیا کے اندر اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے, جن قوموں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتے ہیں, اقتدار کا معاملہ یہ ہے کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. اس میں اخلاقی حدود کا خیال رکھا جائے بہت کم ہوتا ہے. چنانچہ سوویت یونین کو یہ حیثیت حاصل ہوئی, اس سے پہلے برطانیہ عظمیٰ کو حاصل ہوئی, اب امریکہ کو حاصل ہے. ظاہر ہے انہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے, بہت سی جگہوں کے اوپر لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں, اپنے مفادات کے لیے زمینوں پر قبضے کیے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے. فلسطین میں جو کچھ ہوا, اسرائیل کو جس طریقے سے پیدا کیا گیا, تو مسلمانوں کے اندر فطری طور پر اس کے مقابلے میں ایک رد عمل پیدا ہوا ہے. یہ جو رد عمل ہے, یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اصول پر ہوتا کہ ہم اپنا جائزہ لیتے, دیکھتے ہم پر یہ افتاد کیوں پڑی ہے, ہم کیوں دوسری قوموں کے محکوم ہو گئے ہیں, اس محکومی کے پیچھے کیا اسباب اور کیا چیزیں ہیں جن کا ہم جائزہ لے کر دیکھتے کہ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے, پھر تیاری کرتے اس بات کی کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کر سکیں. یہ ساری چیزیں ہم نے نظر انداز کر دیں اور صرف ایک چیز کے اوپر جم کر بیٹھ گئے کہ اگر ہم بم چلا دیں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا کی قومیں ہماری سرزمین کو چھوڑ کر چلی جائیں گی. یہ غلط استدلال ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہے. جذبہ اچھا ہوگا, نیت بھی اچھی,
اس کے پیچھے کوئی دینی استدلال نہیں ہے.
دینی استدلال,
آپ سمجھتے ہیں کہ تدبیر کا مسئلہ انہوں نے بنا,
تدبیر کا مسئلہ. ظاہر بات ہے کہ دینی استدلال کیا ہونا ہے. دین میں دین نے بتا دیا وضاحت کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب جنگ کرنا ہوتی ہے تو اس کے اصول کیا ہیں.
یعنی وہ جو ان کے قائدین ہیں, جو ان کے پیچھے ہیں, یا وقتاً فقتاً کبھی ان کی بات سامنے آ جاتی ہے, وہ تو غالباً یہ بیان نہیں کرتے کہ یہ جو وہ لوگ ہیں جو دین کے خلاف ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہیں, یہ ہمارا ان کے لیے جہاد.
یہ بھی کہتے ہیں.
اور اس کی
قرآن مجید نے مشرکین کو مارنے کا حکم دیا ہے, قرآن مجید نے فلاں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا ہے, یہ باتیں بھی کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان آیات کا ایک موقع و محل ہے, وہ حکم کن کے خلاف دیا گیا. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید تو نازک سے نازک صورتحال میں یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو دشمن کی صفوں میں ہیں اور غیر جانبدار کھڑے ہیں, آپ ان کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے. نان کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام حرام ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے,
یعنی اس کی کوئی توجہ نہیں ہو سکتی.
کوئی توجہ نہیں ہو سکتی. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا, دیکھیے میدان جنگ میں ایک دشمن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, وہ اس موقع کے اوپر سفید جھنڈا اٹھا دیتا ہے, تو آپ اسے قید تو کر سکتے ہیں, گرفتار تو کر سکتے ہیں, مار نہیں سکتے, اقدام نہیں کر سکتے اس کے خلاف. تو ایک جنگ کی بھی اخلاقیات ہوتی ہے, یہ جنگ کی اخلاقیات بھی ملحوظ نہیں رکھی جا رہی ہے. میرے نزدیک اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے ہمارے علماء سے, یہ بات بتانی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے جنگ کس نے کرنی ہے. اگر تو ملت اسلامیہ نے کرنی ہے تو ملت اسلامیہ فیصلہ کرے گی, اگر قوم نے کرنی ہے تو قوم فیصلہ کرے گی. مجھے یا آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ میں قوم کی طرف سے جنگ چھیڑ دوں, میں ملت
اسلامیہ کا ایک اصول پامال ہو رہا ہے.
فلسطین کا مسئلہ ہے تو وہ یا فلسطینی قوم کا مسئلہ ہے یا ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ ہے تو یا وہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے یا ملت اسلامی کا
مسئلہ ہے، کلیکٹو فورم ہو جہاں بات ہو،
وہاں بات ہوگی نا. یعنی ہم وہاں بیٹھ کر طے کریں گے کہ ہمیں اس مسئلے کو جنگ سے حل کرنا ہے، ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیا فی الواقع ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو جنگ اور جہاد کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ قوم کا معاملہ ہے تو قوم کرے گی، ملت کا معاملہ ہے تو ملت کرے گی. کیا ملت نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ کیا قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ تو خود ایک بغاوت کا عمل ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے، اور اس طرح پوری ملت اسلامیہ کو خطرے میں ڈال دیا. نہ اس میں تجزیہ کیا گیا ہے، نہ حالات جانے گئے ہیں، نہ اس بات کو دیکھا گیا ہے کہ اس وقت اللہ کی مدد ہم سے کیوں وہ موڑ چکی ہے، ہماری اپنی غلطیاں کیا ہیں، زوال ہمیں کیوں آیا ہے، ہم محکوم کیوں ہوئے ہیں، کیوں غیروں کے لیے چارہ بنا دیے گئے ہیں، کیوں ہماری سرزمین پر ان کا آنا ممکن ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت کا توازن کیوں ان کے حق میں کر دیا. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت تھی اور دیکھنے کی ضرورت تھی. اس کا یہ رد عمل جو ہے یہ تو خودکشی کے مترادف ہے. یہ خودکشی فرد نہیں کر رہا، قوم بحثیت قوم کر رہی ہے اور ملت بحثیت ملت کر رہی ہے. اسلام بدنام ہو رہا ہے. احساس نہیں ہمارے ان بھائیوں کو کہ اس کے نتیجے میں اسلام کا دنیا میں کیا تعارف ہو رہا ہے، مسلمان قوم کا کیا تعارف ہو رہا ہے.
یعنی نہ نہ نظری اعتبار سے اس بات میں جان ہے اور نہ عملی اعتبار سے اس تدبیر میں کوئی استحکام، کچھ بھی نہیں. بہت ہی کمزور
باتی لوگ ہیں جنہوں نے بیٹھ کر
اور اتنا بڑا اقدام کیا،
اتنا بڑے اقدام کا فیصلہ کر لیا
انسان اپنی جان.
دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بچوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، کس طرح کوئی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، کس طرح سے راہ چلتے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد استدلال کتنا کمزور کیا جاتا ہے. جی ہر جنگ میں یہ ہوتا ہے، جب آپ جنگ کرتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں جنگ کا، وہاں سے لوگوں کے لیے نکلنے کا موقع ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اقدام کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی آدمی
اس کی بھی اپنی اخلاقیات ہے،
آپ پر ذمہ داری نہیں آتی. جنگ کی ایک اخلاقیات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جہاں جنگ کا حکم دیا ہے وہاں یہ بیان کیا ہے کہ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے.
کہ جب اپیرنٹلی اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے، فار انسٹنس قوم لوط ہے یا قوم نوح ہے، تو یقین اس قوم میں کچھ نہ کچھ بچے بھی ہوں گے، کچھ وہاں بے زبان جانور بھی ہوں گے، تو ان چاروں کی کیا شامت آتی ہے؟
عذاب جب آتا ہے خدا کا، جس کا قرآن میں ذکر ہے بہت سے عذاب آئے، تو کیا اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں جانور بھی ہوتے ہیں؟ تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ اس میں ضائع ہو جاتے ہیں، یہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں؟
جب قومی حیثیت سے عذاب آتا ہے تو وہ پوری قوم پر آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بنا رکھا ہے اس دنیا میں، اب تو یہ چیز ختم ہو گئی کہ رسولوں کی بعثت کے بعد حجت تمام ہو گئی، حق واضح کر دیا گیا. اب اگر لوگوں نے اس کو نہیں مانا تو پھر عذاب آئے گا. عذاب تو اصل میں آتا ہے انہی لوگوں پر جو باشعور ہوتے ہیں، جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہوتا ہے. لیکن اب بچے اور جانور اور دوسری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے اوپر جو عمومی موت طاری ہوتی ہے، یعنی اس وقت بھی اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی ضرور 60 سال کی عمر پائے گا یا 70 سال کی عمر پائے گا، بچے بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو موت کا جو عمومی قانون ہے وہ ایک ہی وقت میں ان کے اوپر نافذ کر دیا جاتا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے جو باشعور ہے، اور ان لوگوں کے لیے وہ عمومی موت ہوتی ہے جو کسی بھی شخص کے اوپر آ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے عذاب جاری رہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ جو بے گناہ ہے یا معصوم ہے، بچے ہیں ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے، ان کو پہلے ہی مرحلے میں جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوں تو اپنی نعمتوں سے نواز دے. لیکن عذاب سے ان کو الگ کر لینا یہ ممکن نہیں ہوتا کسی طرح سے بھی. تو چونکہ قومی حیثیت سے عذاب نازل کیا جاتا ہے تو بحثیت مجموعی آئے گا، باقیوں کے لیے وہ موت کی ایک
صحیح.